تاکید کرنا حرز یو حرزو، تاکید کرنا، حکم دینا، وفد عبد القیس، عبد القیس قبیلے کے وفد کو، عبد القیس قبیلے کا جو وفد ہے وفد تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا، اعلی اس کے اوپر ان یحفظ الایمان کہ وہ ایمان کی حفاظت کرے، وہ ایمان کی حفاظت کرے. یہ تحریز جو ہے یہ قرآن میں بھی اس کی اصل آئی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو حکم دو، ان کو ترغیب دو، انہیں تیار کرو قتال کے لیے، جہاد کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ جو تھا عبد القیس کا، اس کا جو وفد آیا تھا مدینے، انہیں آپ نے ترغیب دی، حکم دیا، وصیت کی کہ وہ ایمان کی حفاظت کرے، والعلم اور علم کی حفاظت کرے، یعنی خود اس کو یاد کرے، سیکھے علم کو. وَيُخْبِرُ مَنْ وَرَاءَهُمْ اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں انہیں یہ علم سکھائے، اس کی خبر دے، یہ علم ان تک پہنچائے. وقال مالک بن الحویرث، سے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جاؤ. سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نوجوانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور تقریباً 20 دن آپ کے پاس رہے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، پھر آپ نے انہیں واپس بھیجا. تو فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو اس کی خبر دے دو، فعلموہم پس تم انہیں سکھا دو، یعنی جو دین ہے تم نے انہیں سکھا دینا ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ حدیث بیان کرتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، یہ غندر لقب ہے، اصل نام ہے محمد، محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبہ عن ابی جمرہ، ابو جمرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد ہیں، جن کا نام ہے نصر، نصر بن ابی عمران. ایک اور ہے عبداللہ بن عباس کے شاگرد، جن کا نام ہے، جن کی کنیت ہے ابو حمزہ، اور نام ہے غالباً عمران ابن ابی عطا. تو ابو جمرہ فرماتے ہیں قال کنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس، میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کرتا تھا، یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا تھا اور لوگوں کی باتیں آپ تک پہنچاتا تھا. یہاں پر ترجمانی سے مراد ترجمہ کرنا نہیں ہے، وہ ترجمہ سے مراد ترجمہ نہیں ہے بلکہ ترجمانی. فقال تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان وفد عبد القیس اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم, عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. قبیلہ عبد القیس والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. فقال, تو آپ نے فرمایا من الوفد او من القوم, یہ کون سا وفد ہے, یا فرمایا یہ کون سے قوم ہے, یہ کون سی قوم ہے, کون سے لوگ ہیں یہ. قالوا ربیعہ, لوگوں نے کہا کہ ربیعہ کا قبیلہ ہے, اے قبیلہ ربیعہ کا تھا, یہ وہ قبیلہ ہے. فقال, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالقوم او بالوفد, خوش آمدید ہو اس قوم کو یا اس وفد کو, یہ لوگ جو آئے ہیں انہیں خوش آمدید ہو. غیر خزایا ولا ندامہ, یہ نہ رسوا ہوں گے نہ نادم ہوں گے. خزایا خز یہ ہے, اس کی جمع ہے جو خز کا فاعل ہے, اور ندامن بھی ندامت سے ہے, یہ خز ہے. الخزیو یعنی نہ تو رسوا ہوں گے اور نہ نادم ہوں گے. قالو, انہوں نے کہا انا ناتینا کا من شقہ, انا ناتی کا من شقہ تم بعیدہ, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس دور کے علاقے سے آتے ہیں. وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر, اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ ہے جو مضر کے کافر ہیں. مضر قبیلے والے, قریش والے کفار رہتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان علاقے میں. ولا نستطیع ان ناتیک الا فی شهر حرام, اور ہم نہیں طاقت رکھتے کہ آپ کے پاس آئیں مگر حرام مہینے میں ہی آ سکتے. یعنی یہ جو حرام مہینے چار, رجب, اسی طرح ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم, ان مہینوں میں ہی اب آپ کے پاس آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اس لیے نہیں آ سکتے تھے کہ انہیں ڈر تھا کفار سے. کفار کافر مسلمانوں کو شہید کرتے تھے, قتل کر دیتے. ولا نستطیع, اور فرمایا فمرنا بامر نخبر بھی من وراءنا, آپ ہمیں ایسی بات کا حکم دیں, ایسی بات ہمیں آپ سمجھائیں جو ہم اپنے پیچھے رہے جو ہیں لوگ جنہیں ہم چھوڑ کے آئے اپنے علاقے میں, انہیں جا کر ہم سمجھائیں. ایسی بنیادی بات آپ ہمیں سمجھائیں جو کہ ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بتائیں گے. ندخلو بہل جنتا, ہم اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں. یعنی آپ ہمیں ایسی بات سمجھائیں جس بات پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں, اللہ ہمیں جنتی بنا دے. ہم پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بھی جنہیں چھوڑ کے اپنے گھروں میں آئے ہیں انہیں جا کر سمجھائیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع کر دیا. أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ عز و جل وحدہ, آپ نے حکم دیا کہ صرف ایک اللہ عز و جل پر ایمان لے آئے. صرف ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کہ وہ مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, فریاد رس ہے, وہی غریب نواز ہے, زندگی موت کا مالک وہی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرون ما الایمان باللہ وحده, اے وفد والو کیا تمہیں پتا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کسے کہتے ہیں ایک اللہ پر ایمان لانا؟ کیا تمہیں پتا ہے؟ قالو, لوگوں نے کہا اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں. یعنی ہمیں تو پتہ نہیں ہے, اللہ کو پتہ ہے, اس کے رسول کو پتہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ, اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, معبود برحق نہیں اللہ کے سوا, وان محمد رسول اللہ, اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وان محمد رسول اللہ, بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وإقام الصلاة, اور نماز قائم کرنا, وإیتاء الزکاة, اور زکوٰۃ کا ادا کرنا دینا, وصوم رمضان, اور رمضان کے روزے, وتعطوا الخمس من المغنم, اور تم مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کر دو, دے دو, ونهاهم عن الدباء, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا انہیں کدو کے برتنوں سے. دباء کہتے ہیں کدو کے برتنوں کو. والحنطة میں یہ بھی ایک قسم کا برتن ہے, حنطب ایک برتن ہے, اس برتن سے, والمزفت یہ بھی ایک برتن ہے. قال شعبہ, شعبہ نے کہا ربما قال النقیر وربما قال المقیر, آپ نے بعض اوقات اس کے بعد فرمایا تھا مقیر, مقیر یا نقیر, اسے بھی منع کیا. یہ سارے جو ہیں برتنوں کے نام ہیں, کچھ مٹی کے برتن ہیں, کوئی لاکھ کے ہیں. ان برتنوں میں کافر لوگ شراب بناتے تھے, تو اس وجہ سے ان برتنوں سے منع کر دیا گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخفضو ہو, اس کو یاد کر لو, واخبرو من وراءکم, اور جو پیچھے رہ گئے ان کو خبر دے دو, انہیں بتا دو. یہ حدیث کا ترجمہ تھا. اس کا جو باب ہے, اس باب میں جو حدیث لائے سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی, یہ یہاں پر تعلیقاً ہے بغیر سند کے, لیکن آگے کتاب الصلاۃ میں یہ لمبی حدیث آ رہی ہے سند کے ساتھ. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, لہذا یہ حدیث صحیح ہے. اب رہی حدیث اور باب, تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان ہو, صرف اسے نہیں کہتے کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے, قرآن اور حدیث کا اثبات کر لے اور بس مومن ہو گیا, ایمان والا ہو گیا, نہ, بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے. اعمال جو ہے یہ ایمان کی ارکان میں سے, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان. پھر آپ نے ایمان میں عقیدہ توحید, شہادت, کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ بھی شامل کیا اور نماز کا قائم کرنا بھی ایمان میں شامل کیا، زکوٰۃ ادا کرنا بھی ایمان میں ہے، رمضان کے روزے رکھنا بھی ایمان میں ہے، اور مال غنیمت میں سے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں پانچواں حصہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کے بعد جو اولی الامر ہے صاحب اقدار انہیں، یا اگر وہ ہے نہیں اسلامی حکومت ہے ہی نہیں تو پھر اللہ کے راستے میں دے دینا غریبوں کو، یہ بھی ایمان میں سے. تو یہ سارے اعمال ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایمان ہو یہ صرف قول کا نام ہے، عمل کو ایمان نہیں کہتے، ان پر زبردست رد ہے یہ حدیث. اس حدیث کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں. یہ بعض حنفی حضرات اور بہت سے اور سارے مرجی حضرات اور اشعری ماتریدی حضرات، یہ علم کلام والے، یہ لوگ ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبانی قول کا اور دل میں یقین کا نام ہے. یہ کہتے ہیں اعمال جو ایمان میں شامل نہیں. ان کے اس قول کے بالکل برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو شامل کیا ایمان. تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ایمان جو ہے یہ عمل کا نام ہے، قول اور عمل کا، اور زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، کیونکہ اعمال تو ایک جیسے نہیں ہے. جتنے زیادہ نیک اعمال کریں گے اتنا ایمان زیادہ ہوگا. 26 باب ہے کتاب العلم کا. اچھا، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شک والی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے ان سے بھی دور رہنا چاہیے، انہیں روکنا چاہیے. دیکھیں، اس زمانے کے جو کافر لوگ تھے وہ ان برتنوں میں شراب بناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان برتنوں میں استعمال سے منع فرما دیا. شراب کو حرام کر دیا گیا، شراب نہیں پی سکتے، اب یہ برتن بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو اس لیے علماء کرام کو بھی چاہیے کہ برائی کے راستے روکنے کے لیے سارے وسائل اختیار کریں. اگر ایک چیز جس سے برائی پھیل رہی ہے اگر وہ بذات خود بھی وہ اتنی ممنوع نہیں ہے لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے تو اسے روکا جا سکتا ہے. تعویذ کوئی دیکھ لیں، جو قرآنی تعویذ جو لوگ گلے میں ڈالتے ہیں قرآن کی آیت لکھ کر، اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتاب و توحید میں فرماتے ہیں کہ سلف کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں راجے اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، قرآنی تعویذ نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وسیلہ ہے شرک کا. لوگ جو ہے ایسے تعویذ استعمال کرتے ہیں جن جو نہ قرآنی ہوتے ہیں نہ حدیثی ہوتے ہیں، شرکیہ ہوتے ہیں. تو یہ وسیلہ سد ذریعہ کے طور پر بھی چیز سے منع کیا جا سکتا ہے. اگلا باب ہے باب 26، باب الرحلت فی المسلۃ النازلۃ وتعلیم آلہ. باب یہ کہ کوئی علم جو واقع ہو جائے نا، جو مسئلہ درپیش ہو جائے، کوئی ایسا ہو کہ ایک مسئلہ اس کی ضرورت ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے اس کی مسئلہ پوچھنا ہے، تو اس کے لیے سفر کرنا. علم سیکھنے کے لیے مسئلہ پوچھنے کے لیے سفر کرنا، یہ ہے اس باب میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا. یعنی یہ بھی علم میں سے ہے. علماء کو اور طالب علموں کو، عوام کو چاہیے، تینوں کو، کہ جب مسئلہ ہو اس کا تو اس کے لیے پوری تحقیق کرے، کوشش کرے، بلکہ علم بھی اس میں سیکھنے کی کوشش کرے. وتعلیم اہلہ، اور گھر والوں کو تعلیم دینا یہ بھی علم ہے. اپنے بیوی بچوں کو پڑھانا, انہیں نصیحت کرنا, یہ اس میں اس باب میں بیان کیا گیا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن, محمد بن مقاتل ابو الحسن سے روایت ہے, یعنی امام بخاری ان سے بیان کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں اس حدیث سنائی. قال اخبرنا عبداللہ, وہ کہتے ہیں ہمیں عبداللہ نے حدیث سنائی. یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن مبارک ہے, جیسا کہ دوسری حدیث سے اور اسماء الرجال سے ثابت ہے. قال اخبرنا عمر بن سعید ابن ابی حسین قال حدثني عبد الله ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث, یہ سارے راوی ثقہ راوی ہیں اعلی درجے کے. یہ بیان کرتے ہیں عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے, جو کہ ایک صحابی تھے, ایک صحابی سے. انه تزوج, بے شک انہوں نے شادی کی, ابنتن لابی حیاب ابن عزیز, ابو حیاب بن عزیز نام کا ایک آدمی تھا اس کی بیٹی سے. عقبہ کی شادی ہوئی ابو حیاب کی بیٹی سے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام غنیہ تھا یا غنیہ تھا, اور کرمانی کہتے ہیں اس کا نام معلوم نہیں ہے, اور ابو حیاب جو ہے اس کا بھی نام معلوم نہیں ہے. فاتت امراۃن, تو ایک عورت آ گئی. عقبہ کی شادی ہو گئی ابو حیاب کی بیٹی سے, پھر ایک عورت آ گئی. فقالت, تو اس عورت نے کہا, یہ عورت کون تھی اس کا بھی پتہ کوئی نہیں, اس کا نام پتہ نہیں. انی قد ارضعت عقبۃ والتی تزوجا, اس عورت نے کہا کہ میں نے اس عقبہ کو دودھ پلایا ہے, اور جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اس کو بھی میں نے دودھ پلایا تھا. یعنی ان دونوں کو, عقبہ کو اور اس کی بیوی کو, میں نے دودھ پلایا تھا. اب تو مسئلہ یہ بنا کہ یہ دونوں کی ماں بن گئی, رضائی بہن بھائی بن گئے, دونوں بن گئے رضائی بہن بھائی. کیونکہ دونوں کی جب ماں ایک ہو گئی, ایک ماں کا دودھ پیا ہے, تو دونوں بھائی اور بہن بن گئے, اور بھائی اور بہن کا تو نکاح نہیں ہوتا, نکاح گیا ختم. یہ آ کر اس عورت نے گواہی دے دی. فقال لها عقبہ, تو عقبہ نے کہا اس عورت کو. اچھا, یہ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا, عقبہ کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا, اس کی ماں کو, اس کے باپ کو, رشتہ داروں کو, کسی کو پتہ نہیں تھا. کیونکہ اگر انہیں پتہ ہوتا نا کہ عقبہ نے اور اس کی بیوی نے دونوں نے اکٹھا ایک ماں کا دودھ پیا ہے, ان دونوں کی رضائی ماں ایک ہے, تو کبھی آپس میں شادی نہیں کرتے. کیونکہ رضائی رشتے بھی حرام ہوتے ہیں جس طرح حقیقی رشتے حرام ہوتے ہیں. یعنی ایک آدمی جس کی ماں ہے نا اپنی, اور اس طرح اس کے سارے رشتے حرام ہو گئے, ماں کی بیٹیاں بہنیں ہیں, اسی طرح اس کی ماں کی ماں نانی حرام ہے, ماں کی بہن خالہ حرام ہے, اسی طرح دودھ پینے والی جو ماں ہے اس کے بھی سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. وہ حقیقی ماں کی طرح حرام ہو جاتی ہے, اس کی بیٹیاں بھی حرام ہو جاتی ہیں, اسی طرح اس کی خالہ بھی حرام ہو جاتی ہے, اس کی ماں بھی, نانی بھی حرام ہو جاتی ہے, سارے رشتے. تو یہ نکاح ہوتا ہی نہیں, حرام نکاح ہے یہ, تو نکاح باطل ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا نکاح کرے گا تو اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اسلامی عدالت میں. فقال لها عقبہ, تو عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا, ما اعلم انك ارضعتني, ارضعتني, ما اعلم انك ارضعتني, مجھے پتہ نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا تھا, تو نے تو مجھے دودھ, یہ مجھے کچھ پتہ بھی نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا تھا. ولا اخبرتنی، اور تو نے مجھے اس کی خبر بھی نہیں دی تھی، یعنی پہلے مجھے تو نے بتایا ہی نہیں کبھی، تو نے ہم دونوں کو حدود بنایا لیکن مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں، نہ تو نے پہلے کبھی بات کہی ہے. پھر شک ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. فرقب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، پھر اس نے سفر کیا، سوار ہو گیا کسی گھوڑے پر، اونٹ پر، کسی سواری پر سوار ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا وہ صحابی مدینہ میں. یہ ہے یعنی وہ علم کے لیے اب سفر کر رہا ہے، تو علم کے لیے سفر کرنا صحیح ہے. فسالہ، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، کسی دور کے علاقے سے آیا ہوگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیف وقد قیل، یعنی کس طرح جب یہ کہا گیا ہے، مراد یہ کہ اب نکاح کس طرح باقی رہے گا، جب اتنی بات ہو گئی اس عورت نے گواہی دے دی ہے، تو تیرا تو نکاح گیا، اب تو شک ہو گیا. ففارہ کہا عقبہ، تو عقبہ پھر جدا ہو گیا اپنی بیوی سے. اب ادھر طلاق کی ضرورت نہیں، گیا نکاح ختم، جب یہ رضائی بہن ثابت ہو گئی یا اس کے بارے میں گواہی دے دی ایک عورت نے، ایک سچی عورت نے، اب شک واقع ہو گیا، اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. ونکحت زوجن غیرہ، پھر اس عورت نے دوسرے آدمی سے شادی کر دی، اس کا دوسرا خاون بن گیا. تو یہ حدیث، اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ علم کے لیے سفر کرنا یہ صحیح ہے، سنت ہے. دوسرا یہ کہ علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، علم. اور آج کل تو بڑے وسائل آسان ہیں، آدمی کی جیب میں موبائل پڑا، فوراً موبائل کھولا، ہاں جی مسئلہ بتایا جائے. لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے ضرور کہ جس آدمی سے مسئلہ پوچھے پہلے اسے سلام کہیں، پھر اجازت مانگے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہو اس کا جواب دیں. اگر وہ کہیں کہ ٹھیک وقت ہے تو ٹھیک ہے، یا وہ کہیں کہ مجھے کل فون کرو فلاں ٹائم پر، اس وقت فون کر دیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اب رات کو 12 بجے اور فون کر رہا ہے، یا کسی اور وقت نماز کا وقت ہے اور فون کر رہا ہے پوچھ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری طرح وہ بیٹھے ہوں گے، فارغ بیٹھے ہوں گے بغیر اجازت کی، بس گھنٹی دبائی اور پوچھا یہ مسئلہ کیا، یہ مسئلہ. اور بعض لوگ تو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں تھوڑا سا مسئلہ ہے، ایک معمولی سا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ فیصلہ کہ یہ معمولی مسئلہ ہے یا تھوڑا مسئلہ ہے، یہ تو عالم کرے گا جسے پوچھ رہا ہے، اسے کیا پتا ہے جاہل کو، پوچھنے والے کو. دوسری بات یہ ہے کہ رضاعت کے بارے میں ایک عورت کی گواہی بھی قبول ہے. اگر ایک عورت بھی گواہی دے دے نا، ایک سچی عورت، کہ میں نے دو آدمیوں کو، ان دونوں کو، اس لڑکے لڑکی کو دودھ پلایا تھا کٹھے، تو اس کی گواہی کی وجہ سے پھر ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی. اس سے تیسری بات جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے پھر طلاق کی ضرورت نہیں، نکاح ان کا خود بخود ہی باطل ہو گیا. یہ پھر آگے انشاءاللہ کتاب و طلاق میں بھی اس پر بات آئے گی، یہ روایت آگے بھی آ رہی ہے، کتاب و نکاح یا طلاق میں. 27 باب ہے، باب التناوب فی العلم، علم میں باری باری جانا. باریاں واریاں باریاں مقرر کرنا علم کے، مثلا دو دوست ہیں نا، دو بھائی ہیں، دو دوست ہیں، ان میں سے ایک آدمی جاتا ہے جا کر علم سیکھتا ہے، پھر دوسرا آدمی جاتا ہے وہ علم سیکھتا ہے، تو باریاں قائم کر کے جانا یہ ٹھیک ہے. اس کی اب دلیل امام بخاری اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ یہ علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نا، فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، فَلْيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُ قَوْمُ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ہر گروہ میں سے ایک, ہر فرقے میں سے ایک طائفہ اس گروہ ہونا چاہیے جو کہ علم سیکھے, دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرے, یعنی قرآن و حدیث سیکھے, پھر جا کر اپنی قوم کو ڈرائے تاکہ لوگ ڈر جائیں. اس کے تحت امام بخاری کا حدیث سناتے ہیں, اس کا نمبر ہے 88 نمبر ہے. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان, ہمیں ابو الیمان یعنی حکم بن نافع انہوں نے حدیث سنائی. قال اخبرنا شعیب, وہ کہتے ہیں ہمیں شعیب نے خبر دی. پہلے کسی درس میں میں عرض کر چکا ہوں کہ شعیب بن ابی حمزہ یہ حدیث بیان کرنے میں بڑے سخت تھے, یہ عام لوگوں کو حدیثیں نہیں سناتے تھے. جب ان کی بیماری موت والی شروع ہوئی مرض وفات میں, انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی ساری کتابیں ابو الیمان کو دے دی, ایک حدیث سنائی یا ایک یا دو حدیثیں سنائی اور ساری کتابیں دے دی اور کہا مجھ سے روایت کرو اپنی لکھی کتابیں. تو اس وجہ سے ابو الیمان ان کتابوں سے روایت کرتے ہیں اور اخبرنا کہتے ہیں, اور کتاب سے روایت کرنا صحیح ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے جو پرویزی حضرات کہتے ہیں نا کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئی ہیں, یہ کتابیں حدیثیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ یہ شعیب تو امام زہری کے شاگرد ہیں, یہ تو تبع تابعین میں سے, اور تبع تابعین میں بھی بڑے تبع تابعین, 200 سے پہلے فوت ہوئے. زہری وہ امام زہری سے بیان کرتا, تو امام زہری کے شاگرد نے کتابیں لکھی تھی. قال ابو عبداللہ, آگے ہا لکھا ہوا ہے, یہ جو صحیح بخاری میں ہا لکھا ہوتا ہے نا سند میں, اس کا مطلب ہوتا ہے تحویل, تحویل و سند, یعنی اس کی, اس حدیث کی دوسری سند. وقال ابن وہب, اور عبداللہ بن وہب نے فرمایا, یہ اب تعلیق ہے, اسے تعلیق کہتے ہیں, یعنی امام بخاری نے تو عبداللہ بن وہب کو دیکھا ہی نہیں نا, ملاقات ہی نہیں, تو امام بخاری نے جس استاد سے یہ حدیث سنی اس کا نام نہیں بتایا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو حافظ ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں ابن قتیبہ سے بیان کیا ہے, اور وہ بیان کرتے ہیں حرملہ سے, حرملہ بن یحیی, وہ عبداللہ بن وہب سے. تو پتہ چلا کہ یہ عبداللہ بن وہب سے یہ روایت ثابت ہے. قال اخبرنا یونس, وہ کہتے ہیں ہمیں یونس نے خبر دی, یونس بن یزید نے, ہاں ابن شہاب, وہ ابن شہاب زہری سے بیان کرتے ہیں. تو اس حدیث کو امام زہری بیان کرتے ہیں, اور امام زہری سے دو بیان کر رہے ہیں, ایک شعیب ابن ابی حمزہ اور دوسرے یونس بن یزید. عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن ابی ثور, وہ عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ثور سے بیان کرتے ہیں. عن عبداللہ ابن عباس, وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں. عن عمر, وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں. کیسی پیاری سندھ ہے, اسلام, دین اسلام جو ہے اس کا, اس میں سند کی بڑی حمید ہے. اگر سندھ نہ ہوتی تو جس آدمی کی جو مرضی ہے وہ کرتا. کہتا قال کنت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ تبن زید. عمر فرماتے ہیں کہ میں اور میرا پڑوسی جو تھا انصاریوں میں سے, ہم دونوں ایک علاقے میں تھے جس کو بنو امیہ بن زید کہتے تھے. وہی من عوالی المدینہ, یہ مدینہ کی نوائی بستیوں میں سے تھے، مدینہ کی نوائی بستیوں میں سے. عوالی کہتے ہیں جو کوئی شہر ہو نا، اس شہر کی جہاں حدیں ختم ہوتی ہیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیرے اور ڈوکے، ان کو عوالی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں رہتا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں رہتے تھے، اور ان کے جو پڑوسی تھے انصاری صحابی وہ بھی وہاں رہتے تھے. وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واری واری آتے تھے، باری باری آتے تھے. یعنی ایک دن میں آتا تھا، دوسرے دن وہ آتا تھا. ینزل یومن وانزل یومن، ایک دن وہ آتا تھا دوسرے دن میں آتا تھا، دونوں آ کر علم سیکھتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے تھے، یاد کرتے تھے، پھر دوسرے دن جب چلے جاتے تھے، اس دن چلے جاتے تھے تو پھر رات کو اپنے دوست کو بتا دیتے تھے کہ اللہ کے رسول نے آج یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا. اور دوسرے دن بازار میں کام کرتے، تجارت کرتے تھے. دوسرے دن وہاں ساری صحابی آ جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شامل. آسمان سے فرشتہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہو رہی. کیسا پیارا زمانہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا رسول رحمت العالمین موجود تھا صحابہ کے اندر، رحمت العالمین موجود تھے. جبریل امین کی آمد جاری تھی، تو دوسرے انصاری جو ہیں وہ اب حدیثیں سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجلس میں شامل ہوتے تھے، اور پھر واپس جا کر عمر رضی اللہ کہتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ آ کر وہ سنتے تھے، پھر انصاری کہتے تھے. یہ دونوں دوست ایک دوسرے کو علم کی باتیں بتاتے. کتنا شوق تھا صحابہ کا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا گزارنے کے لیے کام کرنا یہ بھی تھا. یہ نہیں کہ آدمی میرا جو ہے نا وہ بیٹھ جائے، لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھتا رہے کہ مجھے کہاں سے امداد ملے گی، چندہ پارٹی بن جائے. نہیں، بلکہ خود محنت کر کے کمائی کرنی چاہیے، علم سیکھنا بھی چاہیے، سکھانا بھی چاہیے، خود محنت بھی کرنی چاہیے. ہمارے استاد شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے کتاب لکھی ہے تنقید سدید، تقلید کے مسئلے پر بڑی زبردست کتاب ہے. انہوں نے تقلید کا رد کیا، تقلید کی بنیادیں انہوں نے ختم کی. وہ ہر قسم کی تقلید کو حرام اور ناجائز سمجھتے تھے. جاہل بھی تقلید نہیں کرے گا، عالم بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا تقلید. یہ کتاب انہوں نے محمد ادریس کاندلوی دیوبندی کے رد میں لکھی تھی، جو بیچارہ اس کتاب کے جواب سے عاجز رہا اور اسی پر فوت ہوا. تو اس کتاب کے شروع میں شیخ بدیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محدثین کرام جو تھے وہ کام کرتے تھے. آپ کتابیں اٹھائیں نا، اسماء اور رجال کتابیں، حدیث کی کتابیں، راویوں کتابیں، کسی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے بزاز، کسی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے بزار، کسی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے خباز، کسی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حداد، کسی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حزا. یہ مختلف پیشے کام ہیں. کوئی جو ہے وہ لوہے کا کام کرتا تھا، لوہار تھا، کوئی روٹیاں پکاتا تھا، کوئی جوتے صحیح کرتا تھا، جوتے بناتا تھا، کوئی کپڑا بیچتا تھا، کوئی کپڑا بناتا تھا. تو محدثین کرام تو اس طرح محنت کرنے والے، کوئی تجارت کرتے تھے. اس طرح نہیں ہے کہ آدمی اب بالکل بیٹھا جائے، بیٹھ جائے، پانچ نمازیں پڑھائیں، بعد سارا دن سویا رہا اور لوگوں کو آتے کو دیکھتا ہے کہ کب جو ہے لوگ مجھے کچھ دیں گے. یہ صحابی سیدنا عمر بھی اور دوسرے صحابی دونوں کام کرتے تھے، زمینوں میں کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کام کرتے تھے. یسوع بھی جو کہتے ہیں جنگل میں چلے جاؤ، بس دنیا سے تعلق چھوڑ دو. بعض کہتے ہیں کہ بس یہ تجارت وغیرہ کرنا، دنیا میں کام کرنا یہ ناجائز ہے. کچھ تبلیغی جماعت والے بھی، دیوبندی تبلیغی جماعت والے، بھائی غلط ہے تمہارا یہ فکر، صحیح نہیں ہے. دین کے لیے جانا چاہیے، لیکن دین کے لیے جائیں گے دنیا کا کام بھی کریں گے، دین کے لیے بھی جائیں گے، دونوں وقت نکالیں گے. اور دین کے لیے جائیں گے کس کے پاس؟ تمہارے پاس نہیں جائیں گے. تم تو ان پڑھ کمپاؤنڈر سے بھی نیچے ہو. جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے نا ان پڑھ، اسے بھی نیچے ہو. تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، جائے مقلد جاہل معاف. جائیں گے تو عالموں کے پاس، اور اس عالم کے پاس جائیں گے جو قرآن حدیث کا عالم ہے، جو مقلد نہیں ہے، جو دیوبندی نہیں ہے، بریلوی نہیں ہے، انفی نہیں ہے، کتاب و سنت کا عالم ہے، اس کے پاس جائیں گے تاکہ قرآن حدیث سنے. تو خیر، فیضا نزل تو جی تو بے خبر ذالک الیوم من الوحی وغیرہ. فرماتے ہیں کہ جب میں واپس، جب میری باری ہوتی تھی واپس جاتا تھا، تو میں اس دن کی خبریں جو وحی کی نازل ہوتی تھی یا اور دوسری، اس کو بتا دیتا تھا، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. فیضا نزل فعل مثل ذالک، اور وہ جب آتا تھا تو وہ بھی اس طرح ہی کرتا تھا. فنزل صاحبی الانصاری یوم نوبتہ، پھر ایک دن اس انصاری صحابی کی باری تھی. اب ایک دن ایسا آ گیا جس دن وہ انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا علم سیکھنے کے لیے. پھر جب واپس گیا نا، فضرب بابی ضربن شدیدا، اس نے آ کر میرے دروازے کو پیٹ ڈالا، ڈب ڈب ڈب. پہلے تو اس طرح نہیں پیٹتا ہوگا، آواز دی آئے بار، یا ایک دفعہ دروازے کو تھپکا دیا. یہاں تو ضربن شدیدا، وہ انصاری اتنا پریشان تھا، اس کا یہ خیال تھا کہ جلدی باہر آئے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، جلدی باہر آئے تاکہ میں انہیں یہ اب آج کی حدیثیں سناؤں، آج کی باتیں بتاؤں. فقالا، وہ دروازہ میرا پیٹتا ہوا کہتا ہے، اسم ہوا، کیا یہاں پر عمر ہے؟ گھر میں عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ففزعت، وہ کہتے میں ڈر گیا، کیا ہو گیا پتنی، کیا نئی بات آ گئی، کیا حکم نازل ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ فخرجت الیہ، میں باہر آ گیا. وہ جلدی جلدی باہر آئے دی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی باہر آ گیا. فقال قد حدث امر عظیم، قد حدث امر عظیم، وہ انصاری کہنے لگا آج تو بہت بڑی بات ہو گئی، بہت بڑی بات ہو، بڑا واقعہ ہو گیا. ادھر وہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حفظہ کو طلاق دے دی. قال فدخلت على حفظہ، جناب عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں حفظہ کے پاس گیا. فیضا یا تب کی، تو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی، افزا رو رہی تھی. فقلت، تو میں نے پوچھا، طلق کن رسول اللہ، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ قالت لا ادری، انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں. ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو ہے یہ لمبی حدیث ہے یا مختصر ہے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تحقیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. فقلت وانا قائم، پھر میں نے کہا اور میں کھڑا تھا، کھڑے کھڑے پوچھا، اطلقت نساءک، یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ساری بیوی کو؟ قال لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، آپ نے صرف حفظہ کو طلاق دی تھی. فقلت اللہ اکبر، تو میں نے کہا یعنی خوشی سے کہ اللہ اکبر. یہ حدیث یہاں پر امام بخاری نے مختصر بیان کر دی، یہ آگے آ رہی ہے تفصیل کے ساتھ. تو اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ علم سیکھنے کے لیے باری باری جانا یہ بھی صحیح ہے. سارے لوگوں کا علم سیکھنے کے لیے جانا یہ کوئی ضروری نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سارے لوگ گھر بار چھوڑ کے علم سیکھنے کے لیے چلے جائیں، بلکہ علم سیکھنے کے لیے کچھ لوگ جائیں، کچھ گھروں میں رہے، یا ایک جائے اور آئے اور پھر لوگوں کو بتائے، تو یہ سب صحیح ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علم کے ساتھ بڑی محبت رکھنے والے تھے، علم کا بڑا شوق رکھنے والے تھے. اب اس میں اگرچہ اسکرات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی تھی، لیکن دوسری صحیح حدیث میں ہے سب. اسی میں سے وہ واقعہ بھی ہے جو ابن العربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھا ہے. وہ نقل کرتے ہیں اپنے استاد محمد بن عثمان العثمانی سے، یا عثمان بن محمد العثمانی سے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی علاقے میں گئے نا، وہاں پر ایک بڑا اہل حدیث عالم تھا جس کا نام تھا ابو الفضل الجوہری. وہ تقریر کر رہا تھا لوگوں کے سامنے، بڑی مجلس تھی، بڑے لوگ تھے. تو تقریر کے دوران اس نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق و آلا و ظہرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق بھی دی تھی، ایلا بھی کیا تھا. ایلا کہتے ہیں قسم اٹھانے کو، یعنی آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اسے ایلا کہتے ہیں. اور آپ نے زہار بھی کیا تھا. زہار اسے کہتے ہیں کہ بیوی کو کوئی آدمی کہے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے بہن یا اور کسی حرام رشتے سے تشبیہ دے دیں. تو یہ زہار ہے. وہ عثمانی کہتا ہے کہ بعد میں جب لوگ چلے گئے، یعنی وہ بزرگ بھی اپنے گھر کو روانہ ہوئے، تقریر کرنے والے اور میں بھی روانہ ہوا، ان کے شاگرد ساتھ ساتھ تھے، لوگ مسئلے پوچھتے تھے، بڑا مجمع تھا. پھر جب لوگ تھوڑے رہ گئے تو اس نے مجھے دیکھ لیا. اس نے کہا یہ تو کوئی اجنبی آدمی ہے، یہ کوئی باہر سے آئے. تو مجھ سے پوچھا کیوں آیا، میں نے کہا میرا آپ سے کام ہے. اس نے دوسرے شاگردوں کو دور کر دیا، کہا بتاؤ کیا بات ہے. انہوں نے کہا، میں نے کہا شیخ صاحب آپ تقریر میں آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دیے، تو یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی تھی حفصہ کو. آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا، یعنی قسم اٹھا دی تھی کہ بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، تو یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے لیے قسم اٹھائی تھی، ایلا کیا تھا. لیکن آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار بھی کیا تھا، یعنی بیویوں کو ماں سے تشبیہ دی تھی. یہ غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار نہیں کیا. زہار کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے انہ منکر من القول وزورا، یہ تو منکر بات ہے، جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ چلے گئے. اگلا دن ہوا، اگلے دن یہ پھر عثمانی وہاں پر گیا مجلس میں. وہ کہتا ہے کل سے بڑا مجمع تھا. اس مجمع میں شیخ جوہری نے جب دیکھا نا کہ عثمانی آ گیا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھایا، اندر بلا کر بٹھایا مچھر میں، اور کہا کہ کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق بھی دی ہے، الا بھی کیا ہے، زیار بھی کیا ہے. تو دو باتیں تو ٹھیک تھیں اور تیسری بات میری غلط تھی. یہ جو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کیا، یہ میں نے غلط بات کہی تھی. اس بات سے میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. اور یہ اس نوجوان نے مجھے سمجھایا مسئلہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے. وہ عثمانی کہتا تھا، وہ ابن عربی کہتے تھے کہ عثمانی اپنے استاد کے لیے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، کتنا نیک انسان تھا. ہم غور کریں، ہمارے زمانے میں اگر کسی آدمی سے غلطی ہو جائے وہ اپنی غلطی مانتا ہی نہیں، اعتراف کرتا ہی نہیں، اس کے لیے 100 بہانے تلاشے گا. دوسرے کی غلطیاں جو ہیں نا وہ شاطیر نظر آئیں گی، اور اپنی آنکھوں کا شاطیر وہ بالکل نظر ہی نہیں آئے گی. تو یہ روایت جو ہے اسے یہ باب کے بھی مطابق ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جو مسئلہ اس سے نکالا ہے وہ مسئلہ بھی ثابت ہوا، اور علم کے ساتھ بھی ہے کہ علم کے سیکھنے کے لیے جانا چاہیے، علم سیکھنے کے لیے، اور وہ جایا کرتے تھے صحابہ کرام. صحابہ کرام کے علاوہ اللہ کے انبیاء جو رسول تھے وہ بھی جایا کرتے تھے. آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا وہ گئے تھے، ملاقات کی تھی، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا تھا. تو علم سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، اسی طرح صحابہ کرام نے سفر کیا، تو یہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد اگلا باب ہے، لیکن اب چونکہ وقت تھوڑا ہے، آدھا گھنٹہ ہے، اگر کوئی ساتھیوں کے سوال جواب ہیں تو پھر سوال جواب والی بجٹ شروع کرتے، نہیں تو میں اگلا باب پھر پڑھتا ہوں. تو باب ہے اگلا 28واں، سوال جواب ہے، اگر سوال جواب ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگلا باب انشاءاللہ اگلے ہفتے رہے گا. اس ہفتے چونکہ میں چلا گیا تھا کسی جگہ غالباً، تو اس وجہ سے سوموار کا پروگرام نہ ہو سکا. دوسری بات یہ تھی کہ آج جو میرا ہوا ہے نا بیان، تو میری آواز بھی صاف نہیں ہے، کیونکہ کل بھی اور پرسوں بھی 2 دن مختلف طور پر میرے پروگرام رہے. اس میں ایک سیالکوٹ میں امام بخاری کے نام سے ایک یونیورسٹی ہے، امام بخاری یونیورسٹی، اس میں ایک میرا پروگرام ہوا ہے جو کہ حجیت حدیث پر ہے، کہ تحفظ حدیث، حدیث کو کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح فرمائی، وہ کون سے یعنی راستے اختیار کیے گئے کہ حدیث کی حفاظت ہوئی. یہ ہم نے وہ ریکارڈ کیا ہے، وہ چھوٹی سی جو کمپیوٹر والی ہوتی ہے ڈسک، اور ہمارے کمپیوٹر میں موجود ہے. ٹرو مین کو اگر وقت ملے گا تو وہ آپ کو سنا بھی سکتے ہیں. اس طرح سلہ والی سرکوتا کے قریب ایک پروگرام ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع پر، وہ بھی اسی سی ڈی میں ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ میرا ایک پروگرام گوجرانوالہ میں ہوا تھا، کریم الکریمیہ میں، جو تصوف کے رد میں تھا، تو وہ تو اس کی تو سی ڈی بہت ہی صاف ہے. وہ بھی اگر آپ کے پاس یا ساتھی چاہیں گے وقت ہوگا تو آپ کو سنایا جا سکتا ہے. وہ بھی اب ہمارے پاس کمپیوٹر میں موجود ہے، تو کمپیوٹر سے میرے خیال ہے سنانا بھی آسان ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے، اور ہماری زندگی اور جو ہے آخرت اسی پر رہے. اس کے بعد سوال جواب کی مجلس شروع کرتے ہیں، تو پہلے ساتھی جو ہے آپ سوال کریں. ایرا خان در آفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر کی بیٹی کو، ایک طلاق دی تھی اور اس کے بعد رجوع کر لیا تھا. رجوع کرنے کے بعد اب طلاق کی حیثیت ختم ہوئی. تو وہ امہات المومنین میں سے مسلمانوں کی ماں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک طلاق آپ نے دی تھی اور پھر رجوع کر لیا تھا، تو اب رجوع ہونے کے بعد وہ طلاق والی بات تو نہیں رہی. چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے تو اس لیے ہم نے بیان کر دیا کہ یہ واقعہ عملاً ظہور پذیر ہوا، اور اسی سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ طلاق جو ہے نا یہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز ہے حلال چیزوں میں سے. یہ ابو داؤد کے اندر جو حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ غلطی سے ضعیف کہتے ہیں, ہے وہ حدیث حسن لذات ہی, یعنی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ یا الا اللہ الطلاق, اللہ کے نزدیک سب سے برا حلال جو ہے وہ طلاق ہے. اب طلاق کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ تین طلاق دینا جو ہے یہ گناہ کا کام ہے, یہ غلط کام ہے. بہت سے بیوقوف اور جاہل لوگ جو ہیں وہ غصے میں آ کر بیویوں کو تین طلاق دے دیتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں, روتے ہیں, پھر کہتے ہیں اب کیا علاج ہوگا, پھر دوڑتے ہیں مولویوں کے پاس. تو اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ طلاق اگر دینی ہے تو اول تو طلاق دے ہی نہ, اور اگر طلاق دینی ہے تو صرف ایک طلاق دے. ایک طلاق کے بعد بھی بیوی چھوٹ جاتی ہے اگر رجوع نہ کیا جائے, اور رجوع اگر کیا جائے تو نکاح برقرار رہتا ہے, باقی رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا, ام المؤمنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, تو نکاح آپ کا برقرار رہا. تو وہ ہماری ماں ہے, مومنوں کی مسلمانوں کی ماں ہے. جی اگلے ساتھی سوال کریں گے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا میرا یہ سوال ہے کہ علاقے میں بھی مشہور ہے کہ اللہ رسول نے قسم کھا دی تھی حاضر ان کے ایک مہینہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے, اور ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت افسہ کو بھی طلاق دی تھی, تو کیا یہ ایک ہی واقعہ ہے یا ایما والا واقعہ علیحدہ ہے اور حضرت حفظہ کو علیحدہ طلاق دی تھی؟ وعلیکم السلام.
یہ ایک ہی واقعہ ہے, یہ وہ واقعہ ہے نا جس کا اشارہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ سورہ تحریم میں عسى ربو ان طلق کن ان یبدل ازواجا خیرا من, کس طرح وہ آیت قرآن مجید ہے, ازواجا سورہ تحریم کی یہ آیت ہے, قرآن مجید ہے کہ نہیں؟ عسى ربو ان طلق کن ان یبدل ازواجا خیرا من کن, مسلمات مؤمنات تائبات عابدہ, یہ جو آیت کریمہ ہیں اس میں بھی اشارہ موجود ہے. مسئلہ یہ تھا کہ وہ شہد والا جو مسئلہ ہے نا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا, تو بعض بیویوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے معافیر کی بو آ رہی ہے. تو اس طرح یہ جو بات ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر حفظہ کو ایک طلاق دے دی, اور پھر جو ہے ساری بیویوں سے علیحدہ ہو کر ایک چبوترے میں چلے گئے. 29 دن رہے آپ, 29 دن کے بعد آپ وہاں سے نیچے اتر آئے, پھر آپ نے رجوع کر لیا, یعنی بیویوں کے علاوہ والی بات ختم کی. تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے 30 کا بھی ہوتا ہے, یعنی 29 دن پورے ہو گئے تو وہ قسم پوری ہو گئی جو آپ نے قسم اٹھائی تھی, قسم کھائی تھی. تو یہ ایک ہی واقعہ ہے, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, ایک ہی واقعہ, یہ علیحدہ واقعہ نہیں. جی
سوال ہے غالباً بات ہوتی رہی کہ
جبکہ اہل عدیب جو ہے سڑک پہ اپنے مسائل خارج نہیں کر سکتے. تو اس کے علاوہ فرما دے کہ یہ مقلدین جو ہے ان کی اسناد کس سے پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خود مقلد ہے اور یہ امام الدفاع اسلامی کو رکول ان کے یہ فالو کرتے ہیں. اور اس پر تھوڑی سی مزید گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ اپنی سند بتا دیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی اپنی اپنے بارے میں بتا دیں کہ جب آپ حدیث روایت کرتے ہیں تو اس کی سمجھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
یہاں پر دو مسئلے یاد رکھیں. ایک یہ کہ مقلدین حضرات کا جو فقہ ہے نا, یہ جو فقہ امام ابو حنیفہ سے منسوب کرتے ہیں اور اپنے علماء سے, اس کی کوئی سند ان کے پاس موجود نہیں. یہ جو فقہی مسائل یہ بیان کرتے ہیں مقلدین, چاہے وہ ہدایہ میں ہیں, چاہے وہ قدوری میں ہے, چاہے فتح عالمگیری میں ہے, چاہے فتح شامی میں ہے, اس کی کوئی سند ان کے پاس موجود نہیں. ان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. یعنی یہ کہتے ہیں نا لاکھوں مسائل ہمارے فقہ میں, ایک مسئلہ بھی, ایک لاکھ میں سے باقی سارے معاف ہیں, کو ایک مسئلہ بھی ثابت نہیں ہے سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے. یہ بیچارے روایت کرتے ہیں بہت سے مسئلے تو بغیر سند کے. مثال کے طور پر دیوبندی اور بریلوی حضرات, ان کی پیاری کتاب فتح العلمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی اپنا کتا ذبح کر کے اس کا گوشت بیچے یہ جائز ہے. یہ مسئلہ یہ دیوبندی بریلوی حضرات قیامت تک امام حنیفہ سے ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہو. اسی طرح دیوبندی اور بریلوی یہ کہتے ہیں کہ کتا اٹھا کر نماز پڑھنی جائز ہے. یہ مسئلہ بھی یہ اپنے امام حنیفہ سے ثابت نہیں کر سکتے. اس طرح اور بہت سے جو ان کے مسئلے ہیں. اب جو مسئلے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاند مسئلے, تو وہ روایت کس سے کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی قاضی ابو یوسف نے لکھا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف تو محدثین کے نزدیک ضعیف تھے. میجارٹی جو تھی محدثین کی, امام بخاری سمیت محدثین دوسرے, وہ تو ان پر سخت جرح کرتے تھے, عبداللہ بن مبارک بھی, تو ان کی روایت تو ضعیف ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ قاضی ابو یوسف سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ جو کتابیں ہیں نا, کتاب الخراج ہے یا کتاب الآثار ہے یا قاضی ابو یوسف سے منسوب, یہ کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. اسی طرح یہ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں کہ محمد بن حسن شیبانی بیان کرتے ہیں. تو بھائی شیبانی تو محدثین کے نزدیک کذاب تھے. امام یحییٰ بن معین نے انہیں کذاب کہا ہے, اور یحییٰ بن معین کی گواہی جو بہت بڑی گواہی ہے, کیونکہ وہ تو اس کے دور کے ہیں اور غالباً انہوں نے اسے دیکھا بھی ہے. یعنی ان کے محمد بن حسن شیبانی کے شاگردوں میں سے ہیں یا اسی طبقے میں سے. تو ان ابن معین کا کہنا کہ محمد بن حسن کذاب تھا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اب فقہ تو ان کا گیا, فقہ شریف جو کچھ تھا وہ سارا گیا, وہ ثابت ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں بیان کرنے والے یہ مقلدین تھے, یعنی یہ دیوبندی بریلوی تھے یا ان کی طرح غالب مقلدین تھے, تو ہم کہتے ہیں کہ تم جن کو کہتے ہو نا یہ حنفی تھے. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کا راوی جو ہے ابراہیم بن محمد بن سفیان, یہ حنفی تھا. ہم کہتے ہیں ثابت کرو صحیح سند کے ساتھ, اور یہ بھی ثابت کرو کہ مقلد تھا, کیونکہ حنفی ہونا اور چیز ہے, مقلد ہونا اور چیز ہے. ہم کہتے ہیں تحاوی بھی حنفی تھے نا, لیکن تحاوی کہتے ہیں تقلید کرنے والا بیوقوف ہوتا ہے, جاہل ہوتا ہے, بیوقوف ہوتا ہے. اسی طرح ذیلی یہ بھی حنفی تھے نا, وہ کہتے ہیں تقلید کرنے والا جاہل ہوتا ہے. عینی بھی حنفی تھے نا, وہ کہتے ہیں تقلید کرنے والا جاہل ہوتا ہے, اور ساری مصیبت ہی تقلید سے آئی. اس سے پتہ چلا کہ عینی ہو, ذیلی ہو, تابعی ہو, سارے غیر مقلد تھے. ان کو حنفی تو اس طرح اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کا طریقہ استدلال وہی تھا جو امام حنیفہ کا طریقہ استدلال تھا, باقی یہ مقلد ہے یہ قطع ثابت نہیں, جب یہ تینوں تقلید کا انکار کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ دونوں حضرات جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے جو راوی ہے نا, پھر جو اگر جو نیچے آتے مثلا شاہ ولی اللہ, تو شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ یہ مقلد ہے. ہم کہتے ہیں یہ دیوبندی اور بریلوی تو نہیں تھے, شاہ ولی اللہ کے زمانے میں دیوبندی مذہب تو پیدا نہیں ہوا تھا, نہ بریلی مذہب, تو دیوبندی بریلی دونوں حنفی بھی نہیں ہے. تو شاہ ولی اللہ بریلوی دیوبندی تو نہیں تھے, اس لیے یہ کہنا کہ اب ہم سند سے بیان کرتے ہیں تو تمہاری تو یہ سند ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ شاہ ولی اللہ کی زندگی جو ہے نا یہ مختلف ادوار پر منحصر ہے. یعنی پہلے وہ غالی انوی تھے, بعد میں معتدل ہوئے, ان کا آخری دور پہلے سے بہت اچھا. شاہ ولی اللہ کی کتابوں میں سے جو آخری کتابیں ہیں ان میں سے حجت اللہ البالغہ, اس میں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی رفع دین کرتا ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس آدمی سے کے مقابلے میں جو رفع دین نہیں کرتا. تو یہ تو پھر مقلد نہیں تھے نا, یہ اگر دیوبندیوں کی طرح مقلد ہوتے تو رفع دین کرنے والے کو مارتے, اسے مسجدوں سے نکال دیتے. لیکن شاہ ولی اللہ نے اہل حدیث کی بڑی حمایت کی. ہندوستان کے ایک بڑے اہل حدیث عالم فاخر الہبادی رحمۃ اللہ علیہ جب دلی میں آئے, انہوں نے رفع دین بھی کی اور آمین بھی کہی, تو لوگ ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اپنے بڑے عالم کے پاس لے جائیں. لوگ شاہ ولی اللہ کے پاس لے گئے. شاہ ولی اللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سب ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کب شروع کریں گے, آپ کب کھلیں گے؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اگر میں پہلے سے اگر کھل چکا ہوتا, یعنی شروع کر چکا ہوتا رفع دین, تو آج تمہاری خیر نہیں تھی, تمہارے ساتھ مجھے بھی پٹائی پڑ سکتی. بلا دیے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے نا شاہ ولی اللہ کبھی غالی مقلد ہونا ثابت نہیں. اس کی کتابوں میں ساری سب قسم کی باتیں, چون چون کو مربع بھی ہے, اس میں کالی باتیں بھی ہیں, سفید باتیں بھی, ساری باتیں. تو اس میں سارے لوگ مختلف چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن شاہ ولی اللہ کی مجموعی تعلیم جو آخری زندگی کی ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے اور اہل حدیث سے محبت رکھتے تھے. حجت اللہ البالغہ کے شروع میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہاں انا بری من کل مقالت صدرت منی مخالفت لکتاب اللہ و سنت رسول, لوگوں میں ہر اس بات سے بری ہوں جو میری زبان سے نکلی ہے قرآن اور حدیث کے خلاف. تو اس کے بعد میں اپنی سند آپ کو سناتا ہوں صحیح بخاری کی اور کتابوں کی مختلف سند. صحیح بخاری جو مجھ تک پہنچی ہے, جو مجھے زبانی یاد ہے, وہ شاہ ولی اللہ علیہ سند ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی سندوں سے پوچھی, شوکانی کی سند سے پوچھی ہے, یمن کی سند سے بھی جس میں شاہ ولی اللہ کوئی نہیں, تو وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے. میں کبھی اگر آپ کہیں گے تو میں وہ لکھا کتاب سے انشاءاللہ وہ آپ کو سنا سکتا ہوں. شاہ ولی اللہ کی جو سند ہے وہ میں شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتا ہوں, وہ ثناء اللہ مرسلین رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ سید نذیر حسین سے, وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے, وہ سید نذیر حسین استغفر اللہ سید نذیر حسین جو ہے شاہ محمود اسحاق سے, وہ شاہ عبدالعزیز دہلوی سے, وہ شاہ ولی اللہ سے. یہ وہم ہو گیا نا, سب کا تیل ثانی ہوگی. سید نذیر حسین بیان کرتے ہیں محمود اسحاق دہلوی سے, وہ بیان کرتے ہیں عبدالعزیز دہلوی سے, وہ شاہ ولی اللہ سے. شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں ابو طاہر محمد بن ابراہیم بن حسن کردی سے, وہ اپنے باپ سے, وہ صفی الدین القشاشی جی کشاشی, وہ احمد بن عبد القدس الشناوی سے, وہ محمد بن احمد الرملی سے, محمد بن احمد بن محمد الرملی سے, وہ زین الدین زکریہ الانصاری سے, اور وہ بیان کرتے ہیں حافظ احمد بن علی بن حجر اسقلانی سے, وہ ابراہیم بن احمد التنوخی سے, وہ احمد بن ابی طالب الحجار سے, وہ حسین بن مبارک الزبیدی سے, وہ عبدالاول بن عیسیٰ السجزی الحربی سے, وہ عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن داود الداودی سے, وہ ابو محمد السرخسی سے, وہ محمد بن یوسف بن مطر الفربری سے, وہ امام بخاری سے بیان کرتے ہیں. تو ساری سندیں, اس کے علاوہ اور سندیں بھی ہمارے پاس ہیں. تو بھائی یہ سند جو ہے یہ مقلدین کی نہیں, یہ سند میں کسی ایک راوی کا مقلد ہونا بھی ثابت نہیں, اور اس میں دیوبندی تو کوئی ہے ہی نہیں, دیوبندی بریلوی تو ہے ہی نہیں. جی اگلے ساتھی سوال کریں, کیونکہ وقت تھوڑا ہے. اب تو میرے خیال ہے 10 منٹ رہ گئے, ابھی 5 بجے سے پہلے مجھے جانا چاہیے, کیونکہ 5 بج کر 4 منٹ پر تو اذان ہو جائے گی. جی اگلے ساتھی سوال کریں.
شیخ ہاں the student is not allowed to be.
اجازت جو ہے یہ سوال اجازت کے بارے میں. محدثین کرام کا اجازت حاصل کرنا اور اجازت دینا یہ تو اسلاف سے ثابت ہے. اجازت اس آدمی سے حاصل کرنی چاہیے جو کتاب و سنت کا عالم ہے اور کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے, اور اجازت اس آدمی کو دینی چاہیے جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے, جو دین کی سوچ بوجھتا ہے. گمراہ بدعتی کو اجازت نہیں دینی چاہیے. اجازت اگر حاصل ہو جائے تو سند کا وہ سلسلہ قائم ہو جاتا ہے جو امت مسلمہ کے خصائص میں سے, خصوصیتوں میں سے. جی اگلے مختصر جواب دیتا ہوں کیونکہ وقت ہے ہی نہیں, تھوڑا رہ گیا وقت. آواز کوئی نہیں ہے لیکن نو وائس لیس کر دو.
کیا میری آواز آ رہی ہے؟
جی یس
جی. شیخ صاحب مجھے اثر کی نماز روز ہوئی اور مغرب کی نماز کو میں پہنچا تو وقت بہت گزر چکا تھا, لیکن مغرب کی نماز پڑھ
لی
اور اثر کی نماز نہیں پڑھی. اگر اثر کی نماز کا تھا تو مغرب کی نماز رہ جاتی کیونکہ ٹائم کچھ 25 منٹ ہو گئے تھے اوپر, تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں, یا پھر اثر کی پڑھنی تھی؟ تو آئیں تھوڑا بتا دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئی تھی تو جب آپ کو موقع ملا ہے نا, پہلے عصر کی نماز پڑھتے پھر مغرب کی پڑھتے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نمازیں رہ گئی تھی 4, تو آپ نے پہلے زور کی پڑھی, پھر عصر کی, پھر مغرب کی, پھر عشاء کی. وہ جنگ خندق والا واقعہ. آپ نے اگر مغرب پڑھ لی پہلے, ایک یہ حالت ہو سکتی ہے کہ آپ کی عصر کی نماز رہتی تھی اور آپ مسجد میں گئے تو وہاں پر امام مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا, تو ایسی حالت میں پریشان نہ ہو, مغرب کی نماز پڑھ لیں بعد میں عصر کی پڑھ لیں. ترتیب ٹھیک ہے, ترتیب ضروری ہے, لیکن اس وقت جہاں پر کوئی قرینہ نہ ہو, شرعی قرینہ نہ ہو. یعنی اگر آپ خود نماز پڑھتے ہیں تو پھر پہلے عصر کی پڑھیں پھر مغرب کی, لیکن امام کے پیچھے ہے تو پہلے مغرب کی پڑھیں پھر بعد میں عصر پڑھیں. آپ کو فوراً عصر کی نماز پڑھنی چاہیے تھی. اگر آپ نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے تو فوراً جو ہے نا اس پروگرام سے آپ جا کر وہ عصر کی نماز پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. جی اگلے ساتھ سوال کر. ٹھیک ہے, بہرحال آپ نے جو اجتہاد کر لیا پڑھ لیے تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھیں اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ.
السلام علیکم. کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ یہ مطلب صاحب جو ہے نا عورتوں کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ سنن بہتی صفحہ نمبر 223 پہ جلد نمبر 2 پہ حوالہ مرسل ابو داؤد صفحہ نمبر 19 اور جلد نمبر 3 اس میں کہتے ہیں.
چلو خیر,
جو نماز پڑھ رہی تھی آپ نے ان کو دیکھ کے فرمایا جب تم نماز سجدہ کرو تو اپنے جسم کو
زمین سے
چھٹا دو, اور اس کے اس لیے کہ عورت مرد کی طرح نماز نہیں ہو, اور اس میں عورت مرد کی مانند نہیں ہے نماز.
جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. یہ حدیث ضعیف ہے, اس کا راوی یزید ابن ابی حبیب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہے, اور وہ صحابی نہیں تھا, تابی تھا. تو اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ روایت منقطع روایتیں, مرسل روایتیں, کٹی ہوئی روایتیں. مرسل روایتیں ضعیف ہوتی ہیں, کٹی ہوئی روایتیں ضعیف ہوتی ہیں. جب تک سند متصل نہ ہو تو صحیح نہیں ہوتی. تو یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں اشارہ بھی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں مراسیل ابی داؤد میں. مراسیل ان کو کہتے ہیں جو ابو داؤد نے روایتیں رکھی جو ضعیف ہے, ساری کی ساری منقطع ہیں. تو یہ روایت منقطع اور ضعیف ہے. جی اگلے ساتھ سوال کریں. اور بندہ کوئی کھڑا نہ کرے یار.
شکریہ بھائی. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے, میری آواز اگر آ رہی ہے تو تھوڑی مجھے رسپانس کرے. جی میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نزدیک وہ جو تین آدمی ہیں جو پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں, اسی طرح آپ کے نزدیک جو ہے یہ باقی تمام فرقے جو ہے وہ کافر ہے اور آپ ہی سچے راستے پر ہو, اسی طرح دوسروں کے مقابلے ادھر اگر ہم دوسروں کو دیکھیں, اہل حدیث کو دیکھیں, تو ان کے نزدیک وہ مسلمان ہے باقی کافر ہے, اسی طرح اگر ہم تیسرے کی طرف جائیں یعنی غیر مقلدین کی طرف یا دوسرے جو فرقے ہیں, یعنی ہر فرقے کے نزدیک وہ ٹھیک ہے اور باقی جو ہے وہ کافر اور شرک کر رہے ہیں, تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ آپ قرآن و سنت سے اور حدیث سے مسلمان کی تاریخ جو ہے وہ فرما دیں. شکریہ. کہ مسلمان کی تاریخ کیا ہوگی اور اس کے مطابق جو ہے قرآن اور حدیث سے اس کی جو ہے حوالے دے دیجیے گا. جی شکریہ, بہت بہت شکریہ.
یہ آپ کا جو سوال ہے یہ لمبا سوال ہے, اسی کا جواب دے کر میں اب رخصت لوں گا. یہ دوسرے سب بھائی جو ہیں یہ اب ہتھیار ہاتھ نیچے کر لیں کیونکہ ٹائم ہے نہیں. بھائی ایک تو بات یہ کہ آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہم کافر سمجھتے ہیں دیوبندیوں یا بریلیوں کو یا دوسرے فرقے کو, یہ جھوٹ بولا ہے. اہل حدیث جو ہے نا یہ غیر اہل حدیث کو کافر نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی قرآن حدیث کا صاف طور پر انکار کرے نا, جو آدمی کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا رسول کو نہیں مانتا, وہ کافر ہے. لیکن یہ دوسرے دیوبندی یا بریلوی یا دوسرے جو لوگ ہیں یہ بیچارے بدعتی ہیں, اہل بدعت ہیں, ان کو گمراہ آپ کہہ سکتے ہیں, اہل بدعت کہہ سکتے ہیں عام لوگوں کو جو ان میں کتاب و سنت کو عملی طور پر نہیں مانتے, انکار نہیں کرتے زبان سے, اور بدعتیوں کا وجود امت میں ثابت ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے جو یہ کہا ہے نا کہ وہ تین آدمی جھوٹے ہیں, تو یہ میں نے بات نہیں کہی تھی. میں نے کہا تھا محمد بن حسن شیبانی جھوٹا ہے, اور اس کے لیے دلیل میں نے بیان کی تھی کہ یحیٰ بن معین اسماء الرجال کے جو بڑے امام ہیں وہ اس کے جھوٹ سے جھوٹا کہتے. قاضی ابو یوسف کے بارے میں نے کہا کہ وہ ضعیف تھے. تو بھائی یہ دیوبندیوں بریلیوں کی اور حنفیوں کی کتابیں یہ ثابت ہی نہیں ہے فقہ کی. اگر آپ ان کو ثابت کر سکتے ہیں تو وہ پیش کریں دلیل. اب جو یعنی یہ تفصیل طلب باتیں, بہرحال آپ نے آخر میں کہا ہے مسلمان کی تعریف کیا ہے, تو مسلمان کی تعریف تو حدیث میں آئی ہوئی ہے, اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو آدمی اللہ کو مانتا ہے, اس کے رسول کو مانتا ہے, قرآن حدیث کو مانتا ہے, شرک کفر نہیں کرتا, مسلمان ہے وہ. اب آپ غور کریں کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بندہ جو ہے عبادت, بندہ ذکر کر کر کے بندہ خدا بن جاتا ہے, بندے کو اتنا ذکر کرنا چاہیے کہ وہ خود خدا بن جائے یا بندہ خدا بن جاتا ہے, ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ اسے مسلمان سمجھیں گے؟ کیا قرآن یہ سمجھاتا ہے؟ قرآن میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کا بندہ وہ عبادت کر 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 کے خود خدا بن جاتا ہے؟ ایسے لوگ بھائی دنیا میں موجود ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ بندہ خدا بن جاتا ہے. بریلیوں کو چھوڑو, دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. حاجی امداد اللہ جن کو مہاجر مکی کہتے ہیں, دیوبندی حضرات, ممکن ہے آپ دیوبندی ہو یا کون پتہ کیا ہو, جو بھی ہو آپ, حاجی امداد اللہ کی کتاب آپ دیکھ لیں, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بندہ ذکر کر کر کے خدا بن جاتا ہے. تو اب اس کو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے یا بدعتی ہے یہ لوگ, یہ عقیدہ رکھنے والے, تو آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ پھر بھی ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. کوئی اہل حدیث بھی, میرا خیال ہے کہ یہاں یہ جو صراط مستقیم ہمارا کمرہ ہے, اس کمرے میں ہمارے کسی بھائی نے بھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ دیوبندی کافر ہے یا بریلوی کافر, یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو آپ بہرحال اس پر غور کریں, کتاب و سنت پر عمل کرنے والا آدمی, قرآن حدیث پر عمل کرنے والا آدمی, اپنا عقیدہ صحیح رکھنے والا, وہ مسلمان ہے انشاءاللہ, گناہ اللہ معاف کرے گا. تو بھائی ہم اہل حدیث اہل حق جو ہیں یہ تو مخالفین بھی مانتے ہیں اہل حدیث کا اہل حق ہونا, کیونکہ اہل حدیث کا تو امام اللہ کے رسول ہیں اور قرآن و حدیث ان کا اوڑھنا بچھونا یہی ان کی حجت ہے ہر وقت ہی. ہم کبھی بھی اہل حدیث ایسا نہیں کرتے کہ وہ کہیں کہ قرآن کی آیت جو ہے نا یہ حدیث میں نہیں مانتا ہوں. لیکن مخالفین جو ہمارے ہیں ان کے بڑے حوالے موجود ہیں. اگر آپ اس بارے میں غصہ نہ کریں, ٹھنڈے دماغ سے غور کریں, تحقیق کریں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ بڑا فرق پائیں گے. تو بھائی میرے پاس اب وقت نہیں ہے کیونکہ اب اذان ہونے والی ہے, ناراض نہ ہوئی کیا. آپ ایسا کریں کہ اگلے ہفتے بھی تشریف لائیں اور انشاءاللہ اگر آپ نے کہا تو پھر ہم اپنے درس کو بہت مختصر کر کے آپ کے بارے میں تفصیل سے یہ باتیں آپ کو سمجھا دیں گے. یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میں نے سابقہ درس سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ مرزائیوں کے بارے میں میں بیان کروں گا, تو اس کے بعد چونکہ مرزائیوں کے ساتھ جو میرا مناظرہ تھا مرزائی بھاگ گئے, انہوں نے انکار کر دیا مناظرہ کرنے سے, پھر ہم نے اس پر رد کیا جس کی سی ڈی بھی ہم نے بنائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر بھی یعنی شروع ہوا تھا, یہاں پر صراط مستقیم میں پتہ ہوگا اپنے مجاہد یو کے بھائی کو. تو اس وجہ سے پھر میں جو ہے وہ اس ہفتے پچھلے ہفتے تو چونکہ آن سکا تھا, اس ہفتے اس لیے مرزائیوں کی رات میں وہ میرا پروگرام نہ ہو سکا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے جو سی ڈی بنا لی ہے وہی کافی ہے. تو آپ بھائیوں نے وہ جو ہے غالباً سی ڈی سنی ہوگی, نہیں تو پھر مرد مجاہد بھائی جو ہیں وہ ان کو چاہیے کہ مجاہد یو کے بھائی کہ یا دونوں میں سے جو بھی وہ سی ڈی کو یہاں پر اس پروگرام میں لگا دے تاکہ وہ بھائی سن لیں مرزائیوں کے بارے میں, اور اگر کوئی مرزائی بھی آئے تو ان کو بھی دعوت دے دیں کہ یہ سی ڈی آپ سن لیں, یہ اس میں اصل کتابوں کے حوالے میں نے پیش کیے. تو بھائی انشاءاللہ آپ سے پھر آئندہ ملاقات ہوگی, ناراض نہ ہو جائیے گا, ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے ہیں, اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.